یہ اس سورہ شعراء میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے ضمن میں صالح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کذبت عاد المرسلین میں ہود علیہ السلام کا واقعہ تھا. یہ آیت نمبر سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے شروع ہوا صالح علیہ السلام کا واقعہ جن کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا تھا. کذبت ثمود المرسلین, قوم ثمود نے جھٹلایا اللہ کے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم صالح, جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون, کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین, میں رسول امین تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کو اختیار کرو. وما اسالکم علیہ من اجر, میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو رب العالمین کے پاس محفوظ ہے. یہ وہ پہلی دعوت ہے جو ہر نبی دیتا ہے, توحید خالص کی دعوت. ہر نبی نے, ہر رسول نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ یہی دعوت, اور اس کے بعد پھر فکر آخرت, عقیدہ یوم آخرت. اس لیے کہ یوم آخرت کا فکر ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو اور قیامت کے دن پہ یقین ہو تو انسانوں کا عمل صحیح اور درست رہتا ہے. اور جب آخرت کی فکر ختم ہو جائے, صرف دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی رنگینی اور دنیا کی عارضی چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی چیز سمجھا جانے لگے تو گویا یہ فکر آخرت سے غفلت ہے, تو انسان کو تباہی و ہلاک اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. انبیاء کی دعوت یعنی توحید خالص اور اپنی نبوت کی دعوت, اور پھر اس قوم میں, اس علاقے میں, اس ملک میں وہاں پہ جو خرابیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے اصلاحی دعوت. تو پہلے یہی دعوت توحید, توحید خالص کی دعوت. یہ مسئلہ جیسا کہ اس سے قبل ہم نے بتایا, ہمارے مشائخ اور علماء بھی یہی فرمایا کرتے تھے. طالب علمی کے زمانے میں جب توحید کا درس دیا تو فرمایا کرتے تھے کہ توحید کا مسئلہ وہ اتنا اہم اور اتنا سنگین, اتنا حساس مسئلہ ہے, اس کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو اس سے زیادہ اہم, اچھا, میٹھا, عمدہ مسئلہ کوئی لگتا ہی نہیں ہے, اور جس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سب سے زیادہ تکلیف توحید کے مسئلے سے ہوتی ہے. اور یہی وہ مرکز اور محور ہے ہر دعوت کا. جس میں توحید نہ ہو, اللہ کی ذات و صفات میں شرک ہو اور اس کے لیے گنجائشیں اور تعویلیں کر کے گنجائشیں نکالی جائیں تو وہیں بگاڑ اور فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اس چیز کو بتایا کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے توحید. اس کے بعد اگلی بات تو کہا کہ دیکھیے, توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آئیے تو وہ یہ ہے کہ انسان کا عمل بھی صحیح ہو. یہاں سے دوسرے فائدے والی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ صرف عقیدہ توحید ہو, میرا توحید کا عقیدہ بڑے عمدہ اور اچھی بات ہے, لیکن اگر عمل بیکار ہے اور عمل نہیں ہے تو صرف عقیدے سے بھی کام نہیں بنتا. اور اگر عمل بہت ہی عمدہ اور اچھا ہے لیکن عقیدے میں بگاڑ ہے. عموماً ہمارے ہاں افراد تفریق اس وقت ہوتی ہے, کچھ وہ جماعتیں اور گروہ اور افراد ہیں جو صرف عقیدے میں محنت کرتے ہیں, عمل کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے ان کے یہاں روحانیت نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, خشیت الہی نہیں ہے, دلوں پر رقت تاری نہیں ہوتی, اعمال صالحہ کی رغبت نہیں ہے, خشک گفتگو اور خشک تحریریں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت ساری عبادتیں ہیں اور نوافل کا اہتمام ہے اور خوب رغبت سے فضائل جتنے بھی ہیں اعمال کے سب وہ موجود ہیں اور اعمال بھی موجود ہیں, لیکن عقیدے میں بگاڑ ہے, اللہ کی ذات و صفات میں شرک ہے, اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کی جا رہی ہیں اور دوسروں کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے, اس لیے عمل بھی بیکار ہوا. اس لیے دونوں طرف خوب اچھی طرح توجہ دینے کی اور اس اہم مسئلے کو دونوں پہلوؤں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تو یہاں پہ صالح علیہ السلام نے فوراً اپنی بات شروع کی, کہا کہ وہی بیماری جو اس سے پہلے بتایا گیا کہ قوم عاد میں تھی, کہ دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں دل لگ گیا تھا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ, بیوتن فارحین، یہ فرمایا یہ بھی وہی بیماری ہے جو قوم عاد میں موجود تھی، اور وہ بیماری یہی تھی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کہا کہ اتظنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، وتنحتون من الجبال بيوتا، تنحتون انحتاق کا معنی کسی چٹان یا پتھر کو تراشنا، فارحین فرح کا معنی ہے کسی کام کے کرتے ہوئے اتنا اس میں مگن ہو جانا کہ دوسرے جو اہم کام ہے ان کو انسان بھلا دے. تو وتنحتون من الجبال بیوتا، تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، فارحین بالکل اس میں مگن ہو گئے ہو، اور اس کا ایک معنی ہے کہ بالکل اسی کو سب کچھ سمجھ کے خوشی سے یہ کام کرتے ہو، اور فرح کا ایک معنی ہے تکبر، یعنی تمہیں تکبر آ گیا ان گھروں کی وجہ سے اور آخرت کی طرف توجہ تم نے چھوڑ دی. تو گھر جو دنیا کے ہیں ان میں اتنے مگن ہو گئے، مشغول ہو گئے کہ آخرت اور جنت کے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عمدہ اور اصلی گھر ہیں، محلات ہیں، قصور ہیں، وہ تاج محل جو کہ جنت کا تاج محل ہے اس کو بھلا دیا، اور یہ عارضی تاج محل کی طرف نگاہیں ٹک گئیں جو کہ تو عارضی ہے اور ختم ہونے والا ہے، لازوال نہیں ہے کسی چیز کے لیے، دنیا میں ابدیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اسی میں مگن ہو گئے اور دنیا کی چیزوں اور دنیا کی زندگی کو تم نے سب کچھ سمجھ لے، جبکہ ایسا نہیں ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور تقوی معلوم یہ ہوا کہ جب تقوی پیدا ہوگا دل میں اور عمل میں تو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے رغبتی بڑھے گی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوگی، یہ تقوی کی نشانی ہے. اور جہاں دنیا اور دنیا کی عارضی چیزوں کی طرف رغبت بڑھ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آخرت سے غفلت ہے اور یہ تقوی کا فقدان ہے، تقوی موجود نہیں ہے. تقوی جب آتا ہے تو متقی کو آخرت کے قریب کرتا ہے، اور دنیا کی چیزوں کی حقیقت اس کے سامنے بالکل ہیچ ہو جاتی ہے. اور اس زمین کا فساد وہ یہ ہے کہ جب حد سے تجاوز کیا جائے، یہ حد سے تجاوز ایک انسان کے اعمال میں ہے، ایک انسان کے مال میں ہے. اسراف، اسراف کا معنی ہے مال میں حد سے تجاوز کرنا، اور اسراف کا دوسرا معنی ہے اپنے اعمال میں حد سے تجاوز کرنا. مال میں تجاوز یہ ہے کہ فضول خرچی، اور اس جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ بھی اسراف ہے. اسراف کا معنی عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں فضول خرچی بس، ہاں نہیں، اسراف اور تبذیر دو چیزیں ہیں قرآن میں آئی ہیں. دونوں کا معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جائز جگہ خرچ کرنا لیکن حد سے زیادہ. آپ کو 100 ریال میں آپ کا کام بن جاتا ہے، اس کے بجائے آپ 10,000، 5,000 یا 1,000 ریال خرچ کریں. جائز ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور اس جگہ یا اس چیز یا اس کام پر خرچ کرنا جس سے شریعت اور اسلام اور دین نے منع کیا ہے، یہ دونوں چیزیں. اور جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں مال میں اور اعمال میں انسانوں کے، جب حد سے تجاوز، اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں ان حدوں سے آگے مت بڑھو، جب حد سے تجاوز ہوتا ہے اعمال میں اور مال میں تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے. اس لیے فرمایا ولا تطیعوا امر المسرفین، اسراف کرنے والوں کی بات نہ مانو، ان کے راستے پہ نہ چلو. کیوں؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اصلاح نہیں کرتے. یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا عمل صحیح رہے تو اس زمین کا جو نظام ہے وہ صحیح چلتا ہے، انسان کا عمل بگڑ جائے تو زمین کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے. جواب قوم کا وہی تھا جو اس سے پہلے کی قوموں کا ہے اور اس وقت لوگوں کا ہوتا ہے، انما انت من المسحرین، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مزاج اور بلکہ دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ پہ جادو کا اثر ہے. مسحور اور مسحر میں فرق یہ ہے، مسحور نہیں کہا، مسحر کہا. مسحور کا معنی جس پہ جادو کیا گیا ہو، اور مسحر وہ جس پہ ایسا جادو کیا گیا ہو کہ وہ پاگل ہو جائے. قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ پہ جادو تو ہوا، ایسا جادو ہوا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا. اس لیے مسحر مبالغے کا صیغہ ہے، قالوا انما انت من المسحورین, نہیں کہا بلکہ مسحرین, ایسا جادو ہوا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا. یعنی آخرت کی طرف دعوت دینا, آخرت کی فکر کو عام کرنا, اس کو اس زمانے میں بھی لوگ پاگل پن سمجھتے تھے, آج کل کے بھی پاگل اس کو پاگل سمجھتے ہیں. ہوتے حقیقت میں یہ پاگل ہے, اس لیے کہ عقل وہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے, علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے. ہر وہ علم, دینی علم ہو یا دنیاوی علم, ہر وہ ہنر دنیاوی ہو یا کوئی اور, ہر وہ تجربہ, ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرے, یہ پاگل پن ہے, یہ باطل ہے. اسی لیے لبید رضی اللہ عنہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, اور سرکار کو یہ شعر بڑا پسند تھا ان کا, علیہ الصلاۃ والسلام, علی کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. یہ شعر ہے, شعر ہے لبید رضی اللہ عنہ, صحابی ہے. علی کل شیء ما خلا اللہ باطل, اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے, ختم ہونے والا ہے. وکل نعیم لا محالۃ زائل, ہر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختم ہو. نعمت کوئی بھی ہو, زائل ہو کے رہے گی, نعمت کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتی. ہر نعمت کے لیے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نعمت نہیں رہے گی آپ کے پاس, یا آپ نہیں رہیں گے یا وہ چیز نہیں رہیں گی. اب ہم دیکھیں اپنی زندگی کو, جان مال, گھر جائیداد, کاروبار, گاڑی, جو کچھ بھی ہے, ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ہمارے جیتے جی ہماری صحت مندی کی حالت میں ہم سے چھن جائے, کوئی اور لے لے گا, اور اگر ہم سے یہ کسی اور کے پاس لگ گئی تو ہم چلے جائیں گے. یا انہوں نے جانا ہے یا آپ نے جانا ہے. وکل نعیم لا محالہ, اس کے لیے ضروری ہے, لا محالہ ضروری ہے, زائل ختم ہو جائے. کل شیء ہالک الا وجہہ سبحانہ, کل شیء ہالک الا وجہہ, حی قیوم, وہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا, اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے. زمین و آسمان جب نہیں رہیں گے. ابھی نماز میں آیت جو پڑھی امام صاحب نے, سورہ ابراہیم کی آخری آیات تھی, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, یہ زمین زمین نہیں رہے گی, آسمان آسمان, وبرزوا للہ الواحد القہار, کھلے میدان میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گے. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانَ, متفق علیہ حدیث میں ہے, تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس سے بات کرے گا, اور اللہ اس کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا, براہ راست بات ہوگی. اللہ پوچھے گا, اے میرے بندے پینے کو ٹھنڈا پانی دیا تھا؟ جی ہاں. اے اللہ دیا, اس کا شکر ادا کیا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, ایک ایک نعمت جب سے دنیا میں انسان آیا اور جب یہ دنیا سے جائے گا, 60, 70, 80, 50 سال, 40 سال, جتنی زندگی ہے, اس زندگی میں کتنی راتیں, کتنے دن, کتنے گھنٹے, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے سانس لیے, کتنی مرتبہ پانی پیا, اور کتنی نعمتیں استعمال کی, ان پہ شکر ادا کیا. اسی لیے جب رات کو جنات کی ایک جماعت آتی ہے, اور یہ جنات, یہ جن سرکار کے سامنے بیٹھتے ہیں, اور آپ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان پڑھ کے سناتے ہیں, فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, ہر ایک مرتبہ جب وہ سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد, اے ہمارے رب ہم کسی بھی نعمت پہ تیرا کفر نہیں کرتے, ہم تو شکر کرتے ہیں, تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں. دوسرا دن فجر میں نماز میں جب یہ سورت پڑھائی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ تم سے وہ رات والے جنات زیادہ بہتر تھے, تم لوگوں سے وہ جن جو رات کو میرے پاس آئے تھے زیادہ بہتر تھے, اس لیے کہ جب جب میں پڑھتا فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو وہ جواب یہ دیتے کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیرا کفر نہیں کرتے, تم تو خاموش ہو. اللہ پوچھ رہا ہے کہ کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے, ہمیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کسی نعمت کو چھٹلاتے نہیں ہیں, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. قالوا انما انت, تو جواب قوم کا یہ تھا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے, دماغ خراب ہے, اور یہ وہی الزام ہے جو ہر دور میں لگتا ہے. ما انت الا بشر مثلنا, تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے. یعنی نبی کا بشر ہونا اس دور میں بھی بیوقوف, لوگ جو عقل سے پیدل ہیں یہ سمجھتے تھے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا, اور ان بیوقوفوں کی روحانی اولاد آج بھی ماشاء اللہ کثرت سے موجود ہیں. آج کے بیوقوف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا, اس دور میں بھی تھے بیوقوف. ما انت الا بشر مثلنا, تو ہماری طرح کا بشر ہے اس لیے تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اختیار ہے فأتی بآیۃ, کوئی نشانی لے آؤ, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے دو رکعت نفل پڑھے, اللہ سے دعا کی, سامنے پہاڑ تھا, اس پہاڑ سے ایک زوردار آواز نکلی اور ایک بڑی اونٹنی اس پہاڑ سے نکلی, اور اونٹنی ایسی تھی کہ حاملہ تھی, اور تھوڑی دیر بعد ہی اس اونٹنی نے ایک بچی کو جنم دیا ان سب کے سامنے. اتنا بڑا واقعہ آنکھوں سے دیکھا. اگر عقل والے ہوتے تو فوراً سب کے سب ایمان قبول کر لیتے, چلے ایک نے ایمان قبول کیا, باقی سب انکاری ہوئے, اور انہوں نے وہی کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے. اتنا بڑا معجزہ صالح علیہ السلام نے دکھایا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے, پہاڑ پتھر ہے, اس سے اونٹنی نکل, اور اونٹنی بھی ایسی اونٹنی جو عام اونٹنیوں سے بہت زیادہ بڑی تھی, 90 فٹ مربع جگہ وہ بیٹھتی تھی, اس کا حجم کتنا بڑا ہوگا. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ یہ تبوک میں مدائن صالح اس وقت بھی موجود ہیں, اور میں جب گیا تھا تو میں نے بھی وہ جگہ دیکھی. جو لوگ گئے ہیں تبوک, تبوک سے غالباً 250 کلومیٹر آگے یہ جگہ ہے مدائن صالح کے نام سے, تبوک کے گرد و نواح یعنی قریب میں. تو مدائن صالح یہ وہ جگہ ہے, وہ پہاڑ, وہ یہ بستی ہے قوم سمود کی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ قوم سمود کی 1700 بستیاں آباد تھی اس علاقے میں, تبوک سے لے کے سمندر تک, دریا تک کا علاقہ, یہ 300-500 کلومیٹر کا علاقہ تقریباً بنتا ہے. اس پورے علاقے میں قوم سمود کی 1700 بستیاں تھیں, بڑی قوم تھی. ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. اونٹنی بہت بڑی دیو ہیکل اونٹنی تھی جو پہاڑ سے نکلی, یہ بڑا معجزہ تھا, فوراً ایمان قبول کر لیتے, لیکن کہنے لگے یہ بھی جادو ہے. اور اونٹنی نے پھر ایک بچی کو جنم دیا, اور اللہ تعالی نے اونٹنی کے ذریعے ان کو آزمایا, اور صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذہ ناقہ, یہ اونٹنی ہے, لہا شرب, ایک ہی کنواں ہے بڑا, اس سے ایک دنیا پانی پیے گی, وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, اور ایک مقرر دن تم لوگوں کے لیے ہوگا, ایک دن یہ پانی پیے گی, ایک دن تم لوگ اور تمہارے مویشی, تمہارے جانور پانی پیئیں گے. اور دیکھو اس کو تکلیف نہیں دینا, اس لیے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, ناقۃ اللہ ہے, اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو اگر تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب تم پہ برسے گا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, اس کو کسی بری نیت سے نہ چھونا, فَيَأْخُذَكُمْ عذاب یوم عظیم, تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. فعقروها, ان بدبختوں نے اس کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. فعقروها فاصبحوا نادمین, اور پھر نادم ہوئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا. یہ عذاب جیسا کہ مختلف دوسرے مقامات پر قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ جب انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی, تو اللہ کی طرف سے عذاب, 3 قسم کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا. ایک تو یہ کہ زلزلہ آیا, اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑی چیخ اور ایک بہت ہولناک آواز انہوں نے سنی, اور تیسرا یہ کہ تیز آندھی اور ہوا چلی. سورہ اعراف میں ہے آیت نمبر 78 میں, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةَ, رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو. ایک تو یہ کہ جب اللہ کا عذاب آیا, تو سورہ ہود میں ہے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 ایام, 3 دن تک تم اپنے گھروں میں رہو, 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. اور تین دن کے بعد اللہ کا جو عذاب آیا وہ پہلا عذاب یہ تھا کہ زلزلہ آیا، اور دوسرا عذاب یہ تھا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، ایک بہت غولناک بڑی بھاری چیخ اور آواز انہوں نے سنی، اور تیسرا عذاب یہ تھا، سورہ حامیم سجدہ میں ہے، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ، تیز آندھی اور ہوا، تین قسم کا عذاب اس قوم کو دیا گیا اور اس طریقے پہ اس کو تباہ کر دیا گیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں بہت بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، پھر بھی اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، اور تیرا رب زبردست ہے اور رحم و کرم والا ہے. یہ قوم سمود کا انجام ہوا، اور یہ وہی قوم ہے جو مشہور قوم تھی. ان سے پہلے قوم عاد تھے، قوم عاد سے کہا گیا کہ تمہیں نائب بنایا گیا ہے قوم نوح کا، اور ان سے کہا گیا تمہیں نائب بنایا گیا ہے قوم عاد کا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. سورہ اعراف میں یہی بات جو یہاں سورہ شعراء میں ہے. تو قوم سمود یہ بڑی عظیم قوم تھی قوم عاد کے بعد، اور جس طریقے پہ قوم عاد بڑے بڑے مکان اور یادگار بلڈنگیں اور عمارتیں بنانے میں ماہر تھی، ان سے کہیں زیادہ مہارت اس قوم میں تھی کہ یہ پہاڑ اور چٹانیں بڑی بڑی تراش کر وہاں اپنے گھر بنایا کرتے تھے. تبوک میں اس وقت مدائن صالح کے نام سے جو مکانات موجود ہیں وہ بھی پہاڑوں کے اندر ہیں، بڑے بڑے اونچے پہاڑ، ان پر ہزاروں سال گزر گئے، اس کے باوجود آج بھی نقش و نگار اور اندر کے کمرے اور بڑے بڑے ہال، یہ تمام چیزیں اس وقت بھی موجود ہیں، جو بتا رہی ہیں کہ اتنی زبردست اور طاقت والی اور ہنر مند قوم تھی. لیکن ایمان کے بغیر ہنر نے، اور ایمان کے بغیر علم نے، اور ایمان کے بغیر تجربے نے، اور ایمان کے بغیر مال نے، اور ایمان کے بغیر اثر رسوخ نے، اور ایمان کے بغیر حکومت و اقتدار نے کسی بھی قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا. وہ فرعون ہو، قارون ہو، یا قوم نوح ہو، یا قوم ابراہیم ہو، یا قوم سمود ہو، یا قوم عاد ہو، یا قوم لوط ہو، یا قوم شعیب ہو، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان سب کے ہاں علم موجود ہے اور تعلیم موجود ہے، ہنر موجود ہے، پیسہ موجود ہے، اثر رسوخ، تمام چیزیں موجود ہیں. علم نہیں، وہ علم جو حقیقی علم ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایمان نہیں ہے اس کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کی پکڑ میں آ گئے. اگلا واقعہ مشہور نبی لوط علیہ السلام کا ہے، جو ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جس قوم کی بدفعلی اور گناہ کو عقل مند انسان بیان کرتے ہوئے بھی اس کو شرم آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مشہور اموی خلیفہ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالی قرآن پاک میں قوم لوط کا واقعہ بیان نہ کرتا تو ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہ کرتی کہ کوئی ایسا انسان، مرد جس میں اللہ نے عقل دی ہے، اس کا دماغ خراب نہیں ہے، عقل مند ہے وہ، اور خواہ وہ اللہ کا وجود کا منکر ہی کیوں نہ ہو، اس کا عقیدہ کیا ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، لیکن کوئی بھی سمجھدار مرد انسان اس قسم کا عمل اپنے لیے پسند نہیں کرتا. ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ کوئی مرد ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے بیان کیا تو ماننا پڑے گا کہ ایسے بدبخت انسان اور مرد بھی پیدا ہوئے ہیں. یعنی وہ عمل کے جو فطرت اور طبیعت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے. تو لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا، سمجھایا، اتأتون الذکران من العالمین، جو مرد ہیں دنیا میں ان کے پاس تم آتے ہو، وتذرون، اور چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم، جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا، من ازواجکم، تمہاری بیویاں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو تجاوز کرنے والے ہو. قالوا، کہنے لگے، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، اگر آپ اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئیں گے تو ہم تو آپ نکالے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ کو ہم شہر اور گاؤں سے نکال دیں گے. قال انی لعملکم، فرمایا لوط علیہ السلام نے کہ میں تمہارے اس عمل کو پسند نہیں، من القالین، اس تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. قال، یقلی, یہ قول اور قیل سے ہے, قالا یقول بھی اسی سے ہے. تو قالا یقلی کا معنی کسی سے بغض اور عداوت رکھنا, اور قلا یقلی کا دوسرا معنی ہے کسی چیز گوشت وغیرہ کو بھولنا. تو کہا کہ میں اس تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں, اور ظاہر ہے ہر سنجیدہ اور عقل مند مرد اس سے نفرت کرتا ہے. رب نجنی واہلی مما یعملون, اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو گھر والوں کو نجات, الا عجوزن فی الغابرین, ذلت اور رسوائی والی بڑھیا اس کو بجایا نہیں گیا. لوط علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹیاں ایمان لے آئیں, بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا, اللہ نے ان کو بھی اس قوم کے ساتھ تباہ کر دیا. ثم دمرنا, پھر ہم نے ہلاک کر دیا الآخرین, باقی سب کو. وامطرنا علیہم مطرا, ہم نے ان پہ بارش کی بارش برساتے ہوئے. فساء مطر المنذرین, ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے بری بارش تھی, ان کو پہلے ڈرایا گیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور اس کا ذکر سورہ ہود میں ہے, اور سورہ قمر میں ہے, اور سورہ اعراف میں ہے, اور دوسری صورتوں میں موجود ہے تفصیل سے کہ کس طریقے پہ پکے پتھروں کی ان پر بارش ہوئی. اور اس وقت وہ مقام, جس مقام پر اس قوم کو تباہ کیا گیا, وہاں ایسا پانی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ پانی پھیکا کڑوا, اور اس پانی سے آج بھی بدبو آ رہی ہے. بحر مردار اردن میں, اردن میں وہ مقام موجود ہے جو قوم لوط جہاں رہتی تھی. ہزاروں سال گزر گئے, اس مقام پہ آج بھی بدبو ہے اس پانی میں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے. تو وہ قومیں جن قوموں نے اللہ کی اس دعوت سے, جو دارالسلام اور دارالجنہ اور دارالایمان کی دعوت ہے, اس سے منہ پھیرا اور نفسانی خواہشات اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے, تو دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت اور رسوائی اور تباہی اور آخرت کا عذاب بھی ان پہ حق ہے. انبیاء اور رسل کے ان واقعات میں قوم شعیب کا ذکر آیت نمبر 176 سے شروع ہوتا ہے. ای کا یہ وہ علاقہ یا وہ جگہ جہاں بہت گھنے اور بہت زیادہ درخت ہوں, گھنے درختوں والا سرسبز و شاداب علاقہ. ایکا, قوم شعیب کا تعلق اسی قسم کے علاقے سے تھا کہ سبزے اور درختوں اور ہریالی والے بہترین علاقہ ان کو دیا گیا تھا, اور یہ لوگ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے, یعنی تاجر برادری, تاجر تھے, یہ تجارت کرتے تھے. اور اس سے قبل جن قوموں کے واقعات اسی سورہ الشعراء میں ہم نے پڑھے ہیں, ان میں یہ ایک اہم قوم ہے. اور تمام قوموں میں وہ چیزیں جو مشترک تھیں, یعنی وہ گناہ, وہ جرائم جو تمام قوموں میں مشترک تھے, وہ سر فہرست شرک, اور شرک کے بعد پھر اخلاقی گراوٹ کا اور اخلاقی کھناؤں نے جرائم کا جو ارتکاب کرتے تھے قوم عاد اور قوم سمود, اور اسی طریقے پہ قوم لوط, ہر ایک کا الگ الگ جرم اور الگ الگ جرائم کی ایک فہرست. ان لوگوں میں, قوم شعیب میں, ایک بڑی بیماری اور بڑا جرم یہ تھا کہ یہ لین دین میں گڑبڑ کرتے تھے, یعنی لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. ناپ تول میں کمی اور زیادتی, اپنا حق وصول کرنا تو زیادہ حصہ لینا, یعنی اپنا جو حصہ بنتا ہے اس سے بھی زیادہ, اور جب کسی کو دینا ہو تو. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم نے اس سے قبل پڑھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جہنم میں جو سخت سزائیں بھگتنے والے لوگوں کی ترتیب اور وہ نقشہ بتایا گیا, جہنم دکھائی گئی آپ کو, اس میں کئی اہم واقعات تھے. ایک واقعہ یہ تھا, ایک عورت کو جلتے ہوئے دیکھا جس نے بلی کے ساتھ زیادتی و ظلم کیا, کھانے پینے کو بلی کو کچھ نہیں دیا. اور اسی طریقے پہ جاہلیت کے زمانے میں شرک کی تعلیم دینے والا سب سے پہلا شخص عمر بن لحی, اس کو یہ دیکھا کہ آنتے اپنی کھسیٹ رہا ہے جہنم میں جلتے ہوئے. ان مناظر میں ایک منظر یہ تھا کہ صاحب محجن, سورہ تکویر کی تفسیر جو سالہ سال قبل ہوئی ہے, غالباً 10-12 سال قبل سورہ تکویر کی تفسیر اس درس میں ہم نے پڑھی تھی. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں یاد ہے سب کچھ ذرا ذرا. تو سورہ تکویر کی تفسیر میں ہم نے یہ چیز بیان کی تھی کہ صاحب محجن, صاحب محجن, یہ محجن اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کا سرا آگے سے ٹیڑھا ہوتا ہے. تو یہ ایک صاحب تھے جو یہیں پہ مکہ اور گرد و نواح میں عمرے اور حج پہ اور زیارت کے لیے آنے والے مہمانوں اور لوگوں کو چھوکے سے لوٹتے تھے. اس طریقے پہ کہ جو آدمی ان کے پاس خریداری کے لیے آتا ہو, پرانے زمانے میں دستور تھا گٹھلی سر پہ ہوتی سامان کی, وہ گٹھلی اس وہ ایسی ہوتی کہ کچھ کھلی ہوتی کچھ بند, کوئی کھلا سامان ہو, وہ ان کے پاس رکھتا ان سے خرید و فروخت کرتا. اس نے لکڑی اپنی اس طریقے پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ اس کا سرا ٹیڑھا ہوتا تھا. تو وہ بے خیالی میں جو شخص اپنا سامان رکھتا تو کوئی نہ کوئی چیز اس ٹیڑھے سرے کے ساتھ پھنس جاتی تھی, اٹک جاتی تھی. اور وہ شخص جب بے خیالی میں اٹھتا تو وہ جلدی میں اپنا سامان اٹھاتا, کچھ چیز اس سے رہ جاتی ہے وہ اسی اٹکن میں اٹکی رہتی, جو ٹیڑھا سرا تھا اس لوہے کا یا اس لکڑی کا یا اس نیزے کا جو بھی اس کے پاس. تو جب اس سے لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو, چوری کیوں کرتے تھے, نہ چوری تو میں نے کسی سے زبردستی کوئی چیز لی نہیں, نہ میں نے چوری کی, وہ تو خود ہی رکھ کے چلا گیا اور لکڑی کے ساتھ چیز پھنس گئی, وہ چھوڑ کے چلا گیا, میں نے لے لی. تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے صاحب محجن کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے مہمانوں کو دھوکہ دیتا تھا. ظاہر ہے وہ تھوڑی سی چیز کیا وہ سرے کے ساتھ پھنستی ہوگی اور کیا اس کی قیمت ہوگی. تو اصل مسئلہ اس چیز کی قیمت کا نہیں ہے, اصل مسئلہ اس واردات کا, اس عمل کا ہے. اس لیے اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ چوری کروڑوں کی ہے یا چند سو کی ہے, چوری بہرحال چوری ہے. اسلام وہ نظام حیات ہے کہ اگر چوری کرنے والے چند چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں تو معاشرہ پورے کا پورا معاشرہ سکون کی نیند سوئے گا. مسئلہ کسی ایک دو چار پانچ آدمیوں کے ہاتھ کاٹنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ پورے کا پورا معاشرہ آرام کی نیند سوئے, اس لیے کہ انہیں علم ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا, کوئی شخص چوری کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. قوم شعیب کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ یہ لین دین میں کمی بیشی کرتے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں انسان کے علم نے اور ٹیکنالوجی نے اور سائنس نے اور یہ چالاکی جو انسان کی مکاری اور سیاست ہے اس میں انسان ابھی اتنا ماہر نہیں تھا. تو اس زمانے کے جو لوگ مجرم ذہنیت کے لوگ تھے ان کے جرائم بھی چند گنے چنے جرم ہوتے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ محجن کوئی چیز پھن کے اس نے لے لی. لیکن آج کل آج انسان نے ایسی ترقی کی ہے اور چوری اور دھوکہ